بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، اسلام کی عظمت کا اے باپ سنہرا، بی بی فاطمہ زہرا.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلاة فرزند زہرا منتقم مصائب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کے لیے دعا اور امام زمانہ کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے سب مل کے حضور قلب کے ساتھ دعائے سلامتی ہے امام زمانہ پر. اللہم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات گرامی، عرض کیا تھا ایک دفعہ درود بھیجے محمد والی محمد
اللهم صل على محمد وعلى
جناب سیدہ کی ذات عالم امکان میں ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے رسالت اور امامت کے پیغام کو دوام بخشا ہے۔ زہرا رسالت کی بھی جان ہے اور امامت کی بھی جان ہے۔ جناب سیدہ کی منزلت اور مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان کی نسل کے ذریعے سے اس دین کو بقا عطا فرمائی۔ یہ نسل کوثر جو آج پوری دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سادات جو آج پوری دنیا میں دین کے پرچم کو بلند کیے ہوئے ہیں، محمد کے حقیقی دین کو جنہوں نے سربلند کیا ہوا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے جناب سیدہ کی نسل سے۔ اور قرآن نے بھی اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا ہے، وہ لوگ کہ جو جناب سیدہ کی نسل سے تھے ان کی کثرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ان کی نسل میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے آپ کو جناب سیدہ کی نسل سے سادات ہر جگہ نظر آئیں گے، لیکن دشمنان سیدہ کی نسل آپ کو کہیں نظر نہیں آئے، دشمنان آل محمد کی نسل آپ کو نظر نہیں آئے۔ مکتب موجود ہے، نسل غائب۔ نشانیا کا ہوا ابتر، اے محمد جس نے تمہیں ابتر کہا ہے وہ خود ابتر ہو جائے، تمہاری نسل تا قیام قیامت باقی رہے۔ تزن محترم، جناب سیدہ کی ہستی اللہ کی طرف سے کے نام، اور جناب سیدہ کی شخصیت ایک عجیب شخصیت۔ بحار الانوار سے میں نے روایت دیکھی، روایت میں تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب قیامت میں اہل جہنم عذاب کا مزہ چکھ رہے ہوں گے اور اہل بہشت اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اتنے میں اہل بہشت دیکھیں گے، اہل جنت دیکھیں گے کہ آسمان پہ ایک نور طلوع کیا ہے، آسمان پر ایک نور ساتے ہوا ہے، ایک عظیم نور۔ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگیں گے کہ شاید سورج طلوع ہو گیا ہے، اتنا عظیم نور سورج کی مانے۔ کوئی کہے گا نہیں، یہ اللہ کے نور کی تجلی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے تو خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم لوگ قیامت میں بہشت میں تم سورج نہیں دیکھو گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اہل بہشت سورج نہیں دیکھیں گے، بس یہ سورج نہیں ہے، لوگ چیمگوئیاں کر رہے ہوں گے۔ اتنے میں اللہ کی آواز آئے گی، دو روایات ملتی ہیں، ایک جبرائیل کی آواز آئے گی، دوسرا خود اللہ کی آواز آئے گی کہ یہ نہ میرے نور کی تجلی ہے اور نہ یہ شمس ہے، نہ یہ سورج ہے، بلکہ بہشت کے اعلیٰ مقام میں علی نے جناب سیدہ سے مزاح کیا۔ اللہ اکبر، علی نے جناب سیدہ سے مزاح کیا، جناب سیدہ نے تبسم فرمایا، اور ان کے دندان مبارک جب ظاہر ہوئے ان دندان مبارک کی چمک سے اللہ نے اس نور کو خلق کیا. اللہ جناب سیدہ کے دندان مبارک کی چمک اتنی ہے کہ اہل بہشت اسے اللہ کے نور کی تجلی کہے. جناب سیدہ کا مقام ہے اذان گرامی. آپ سوچیں جس ہستی کے جسمانی وجود میں جو یہ دندان مبارک ہیں اس کی نورانیت اتنی ہو تو اس ہستی کی روح کی نورانیت کتنی ہوگی, اس ہستی کی شخصیت کی نورانیت کتنی ہوگی. یہ جناب سیدہ کا مقام جسے اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا ہے. باعث افتخار ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں, ہم جناب زہرا کے ماننے والے ہیں. اور عزیزوں جناب سیدہ نے آپ دیکھیں کہ جو تسبیح ہمیں اور آپ کو امانت کے طور پر نعمت کے طور پر بیان فرمائی, آخر خود ایک تسبیح انسان کی دعا کی قبولیت کا باعث ہے. ہم عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد بغیر تسبیح پڑھے تھوڑی سی دعا مانگی یا دعا بھی نہیں مانگی اور نماز پڑھ کے چلے گئے. جناب سیدہ نے اس تسبیح کی تاکید فرمائی. تعلیمات جناب سیدہ آپ دیکھیں, فرمایا کہ جو شخص بھی نماز واجب کے بعد تسبیح حضرت زہرا پڑھے گا اسے ہزار رکعت کا ثواب ملے. اللہ اکبر, ہزار رکعت کا ثواب ملے. اور یہ تسبیح اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی. جناب سیدہ کے رنج اور جناب سیدہ کی مشکلات مسائل کو حل کرنے کے لیے جناب سیدہ کی تسبیح بتائی. لہذا جانے کے رنگ نماز واجب کے بعد ہمیں تسبیح کو اہمیت دینی چاہیے. ایک یہ بات جناب سیدہ کی فضیلت کے حوالے سے کل عرض کیا تھا اذان گرامی کہ جہاں جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان کرنا ہے, آل محمد کی فضیلت کو بیان کرنا ہے, وہاں تاریخ کے تجزیہ و تحلیل کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آل محمد کے انہی مصائب کے اندر آنے والی نسلوں کے لیے اس مذہب کے ماننے والے کے لیے عبرتیں قرار دی. اللہ نے انبیاء کے قصوں کو بیان کیا قرآن مجید میں اور کہا کہ اس میں تدبر کرو, غور و فکر کرو, اس سے عبرت حاصل کرو. عاقلوں کے لیے, صاحبان عقل کے لیے اس میں عبرت ہے. جناب سیدہ کی مظلومیت میں, امیر المومنین کی مظلومیت میں اے شیان حیدر کرار ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے, عبرت. عرض کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پچھتر دن, ٹوٹل 75 دن یا 95 دن, دو روایات موجود, جناب سیدہ کی وفات ہوتی. 75 دن, 95 دن, 18 سال کی جناب سیدہ گویا اس طرح سے تھی جیسے ایک بوڑھی خاتون, 18 سال کی کڑیل جوان, ایک خاتون جو 18 سال کی ہوتی ہے کڑیل جوان ہوتی. لیکن جناب سیدہ 18 سال میں بوڑھی ہی ہو گئی تھی. کون سی ایسی مصیبت پڑی, کون سی ایسی مشکلات تھی کہ جس نے ایک جوان عورت کو بوڑھا کر دیا؟ وہ مصیبت تھی عالم اسلام کی, عالم اسلام کی انحراف, ولایت سے دوری, ولایت سے منہ موڑ لینا جناب سیدہ کے بڑھاپے کا باعث بنا. عین جوانی میں جناب سیدہ بوڑھی ہوئی اور اس دنیا سے رخصت ہوئی. آج میں روایت دیکھ رہا تھا کہ جب خلافت کا مسئلہ پیش آیا تو اس وقت علی جناب سیدہ اپنے ساتھ انصار کے گھر لے کے جایا کرتے تھے، انصار کی محافل میں لے کے جایا کرتے تھے۔ بہت سی روایات ملتی ہیں، ان میں سے ایک روایت میں نقل کر رہا ہوں جس میں جناب سیدہ احتجاج فرمایا کرتی تھی انصار سے کہ انصار، اے انصار رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ اور امن میں ساتھ دینے والوں، مشکلات میں ساتھ دینے والوں، غدیر کے پیغام کو کیوں بھول گئے؟ علی کی شخصیت کو کیوں بھول گئے؟ جانشینی کے مسئلے کو کیوں بھول گئے؟ اب دیکھیں، علی کے پاس جو حجت تھی جس کے ذریعے سے علی احتجاج کرتے تھے اصحاب رسول کے درمیان، وہ جناب سیدہ کی ذات، جناب سیدہ کا یہ مقام تھا کہ لوگ علی کی بات کو رد کر سکتے تھے، لیکن فاطمہ کی بات کو رد کرنا لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ فاطمہ دختر رسول تو ہیں، فاطمہ بذات منی بھی ہیں۔ فاطمہ کا مقام مسلمانوں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ اذان گرامی، عالم اسلام میں اتنا بڑا انحراف، اتنا بڑا انحراف۔ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کو مسواک یاد رہی، مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلے یاد رہے، لیکن چکی میں کیل یعنی ولایت، یعنی امامت، یعنی رہبریت، یعنی اسلام کی حاکمیت کا مسئلہ لوگ اس کو فراموش کر بیٹھے۔ اب اس سلسلے میں اذان گرامی، آپ دیکھیں تاریخ میں ظالم حکومتوں نے، اقتدار پرستوں نے کیسے کیسے نظریوں کو جنم دیا۔ لوگ کہتے ہیں تجزیہ نہ کرو، تحلیل نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ مکتب تشیع مکتب عقل ہے، مکتب تشیع مکتب شعور ہے، مکتب تشیع مکتب تدبر ہے۔ غور و فکر کرو، سوچو سمجھو، تجزیہ و تحلیل کرو۔ ہر جوان کو حق ہے کسی بھی مسئلے کے بارے میں وہ تجزیہ و تحلیل کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ ہمارے علماء حق دیتے ہیں نوجوانوں کو، پوچھو۔ علی نے خود کہا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو۔ آئمہ اطہار علیہ السلام نے کسی کے اوپر پابندی نہیں لگائی کہ یہاں سوال نہیں کر، کہا پوچھو، سوال کرو، سوال کرو تاکہ شعور آئے، سوال کرو تاکہ معرفت میں اضافہ ہو، سوال کرو تاکہ تمہارے اندر بصیرت پیدا ہو۔ تشیع بے بصیرتی کا مذہب نہیں ہے، جبر کا مذہب نہیں ہے۔ تشیع ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں تجزیہ و تحلیل کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔ لہذا ظالم حکومتوں نے عجیب عجیب نظریات کو اپنی طرف سے پروان چڑھایا۔ اب یہ جو ماجرا پیش آیا وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جناب سیدہ کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، ان کے شوہر نامدار کے ساتھ، جانشین رسول کے ساتھ، لوگوں نے اس کو وثیقہ بنا کر، دلیل بنا کر ایک نظریہ گڑا۔ کیا نظریہ گڑا؟ کہا کہ دیکھو، ہر انقلاب محکوم بے شکست ہے، جو انقلاب بھی آتا ہے وہ شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ جو بھی انقلاب آئے گا تاریخ میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ لہذا انقلاب لانے کی کوشش نہ کرنا، یہ نظریہ تاریخ میں رہا اور اسے پروموٹ کیا حاکموں نے، جائروں نے، ظالموں نے، استبدادی قوتوں نے، استکباری طاقتوں نے اس کو پروموٹ کیا کہ دیکھو انقلاب برپا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم انقلاب
جسے تم عظیم کہتے ہو، جب وہ باقی نہ رہا، ان کے آل اولاد کے ساتھ، ان کے جانشینوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا، تو پھر تاریخ میں کوئی انقلاب باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا مثالیں لے کر آئے اس کی، کہا کہ دیکھو کبھی فوارہ دیکھا ہے؟ فوارہ جو فوران کرتا ہے، جس کا پانی اچھلتا ہے، اچھل کے کہاں جاتا ہے؟ آسمان پہ تو نہیں چلا جاتا، آسمان پہ بھی چلا جائے تو واپس آ کے گرتا۔ تو یہ انقلاب ہے جو اوپر گیا واپس آ کے گر گیا، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا وہ جو اوپر گیا تھا وہ نیچے آ کے کہاں چلا گیا۔ یہ مثالیں لے کر آتا ہوں، یا پھر اس طرح کی مثالیں کہ تم پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ جاؤ، کیٹو پہ چڑھ جاؤ، تم دنیا کے بلند ترین پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، لیکن بالآخر دوسری طرف سے تمہیں اترنا پڑے گا، یعنی اوج پہ جا کر نیچے آنا پڑے گا۔ یہ ایک اصول ہے، یہ ایک اصول ہے کہ کبھی بھی انقلابات کامیاب نہیں ہوتے، یہ حکومتوں کے نظریات ہیں، استبدادی حکومتوں، ظالم حکومتوں کے۔ ایران کے انقلاب سے پہلے اس طرح کی بہت سی تھیوریز کو پیش کیا گیا، تاریخ میں اس طرح کی بہت سی تھیوریز کو پیش کیا گیا، کہا گیا کہ انقلاب خود اپنے بچوں کو نگل جاتا ہے، انقلاب بچے دیتا ہے اور بچوں کو ہی نگل جاتا ہے، لہذا انقلاب برپا کرنے کی کیا ضرورت ہے، خاموشی سے بیٹھے رہو، سکوت کرو، ظلم برداشت کرو، احتجاج نہ کرو، کھڑے نہ ہو، قیام نہ کرو، لب سی لو، کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھیں بند کر لو جیسے کچھ نہیں ہوا۔ تاریخ میں ایسا ہی ہونا عزیزان گرامی، لوگ دیکھتے رہے دختر رسول کو تازیانے مارنے والے تازیانے مارتے رہے، اس سے بڑی مصیبت عالم اسلام میں کوئی ہوگی؟ یہ انقلاب ہے، انقلاب جو شکست سے دو چار ہو، تو پھر تم کیوں کوششیں کرتے ہو انقلاب کی، کیوں اٹھتے ہو، کیوں قیام کرتے ہو؟ ظلم کے خلاف کھڑے نہ ہونا، یہ ایک نظریہ دیا گیا اذان گراں، اور اس نظریے کو پروموٹ کیا باقاعدہ حکومتوں نے، ان کے نام نہاد دانشوروں نے، نام نہاد روشن فکر لوگوں نے آ کر اس کو پروموٹ کیا۔ آج کم و بیش ہمارے اذہان میں بھی اس طرح کے نظریات موجود ہیں کہ قیام نہیں کرنا چاہیے، پاکستان میں جو ظلم ہوتا رہے سکوت کرو، خاموش رہو، حرکت نہ کرو، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے اور سمجھے کہ اب میری جان بچ جائے گی، مجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے، حرکت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بلی مجھ پر حملہ کر دے گی، میری جان چلی جائے گی، آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے میں محفوظ ہو گیا، سکوت کر کے سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا۔ یہی کم و بیش مزاج لوگوں کا ہوتا ہے، عافیت طلب لوگ، پرسکون زندگی گزارنے والے لوگ، جب تک ان کی دکان چل رہی ہے دکان کو کوئی خطرہ نہیں، تجارت کو کوئی خطرہ نہیں، گھر کو اور بچوں کو کوئی خطرہ نہیں، تب تک کوئی مشکل نہیں، مسئلہ نہیں۔ اس محلے پہ حملہ ہوا، اس شہر میں حملہ ہوا، اس ملک میں حملہ ہوا، میں تو محفوظ ہوں نا، مجھے احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، تکلیف نہیں ہو رہی مجھے، کیوں تکلیف نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ میں، میری اولاد، میرا مال، میری عزت سب محفوظ ہے۔ یہ عافیت طلب لوگ، تاریخ میں زنگرامی جو انحراف پیدا ہوا، اور حق آل محمد سلب ہوا ہے. اس کا ایک بنیادی ترین سبب اس طرح کے نظریات اور مزاج رکھنے والے لوگ تھے. انقلابی فکر کو اس کے بطن کے اندر اس کا گلا گھونٹ دیا جائے, اٹھنے کی ہمت ختم کر دی جائے, اٹھنے کا حوصلہ ختم کر دیا جائے, انقلابی نظریات کو پامال کیا جائے. تم کھڑے ہو کے کیا کرو گے؟ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا. لہذا حضرت گرامی یہ ایک فکر, ایک دم درود بھیجتے ہوئے انشاءاللہ جو مومن پیچھے ہیں ذرا ایک ایک قدم آگے آتے رہیں تاکہ پیچھے والوں کو آسانی ہو. بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا انقلابی فکر کو خاموش کرنا, استکباری قوتیں, طاغوتی طاقتیں آل محمد کے دشمن ازلی کی خواہش ہے کہ لوگ کبھی کھڑے نہ ہو سکیں, ہمارے سامنے کھڑے نہ ہو, ظلم کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو, قیام کا حوصلہ لوگوں کے اندر ختم ہو جائے, بزدلی آ جائے. لوگ کہیں جب سارا جب رسول کا انقلاب باقی نہیں رہا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, تو پھر ہم انقلاب برپا کر کے کیا کریں؟ جب امام حسین شہید ہو گئے, جب بیویوں کے ہاتھ میں رسن باندھ دی گئی, 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دیا گیا, تو یہ تو 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے ساتھ, ہونے دو. جب وہ نہ رہے تو ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے. یعنی ہم نے اپنی مظلومیت کو قبول کر لیا, ہم نے اپنے حقوق کے سلب ہونے کو قبول کر لیا, ہم نے اپنے اوپر ظلم و ستم روا ہونے کو قبول کر لیا. فکر ہے جو آج بھی موجود ہے احزان گرامی. جو کہتے ہیں نا احتجاج کیوں کرتے ہو بھائی, روزانہ دھرنا, روزانہ احتجاج, روزانہ ریلیاں, کب تک اور کیوں؟ یہ احتجاج احزان گرامی فطرت انسانی کا تقاضا ہے. یہ احتجاج ہمیں آل محمد نے سکھایا, جناب زہرا نے سکھایا, جناب ثانیہ زہرا نے سکھایا, امام سجاد نے سکھایا. کوفہ و شام کے بازاروں میں سید سجاد احتجاج کر رہا, جناب ثانیہ زہرا اور حضرت ام کلثوم احتجاج کر رہی. جناب زہرا نے احتجاج کیا جیسے میں نے عرض کیا کہ انصار کی محافل میں جا کر, جناب سیدہ کا یہ مقام نہیں تھا کہ گھر سے باہر نکلتی اور مردوں کے درمیان جا کر غیر مرد نامحرموں سے مخاطب ہوتی. ہم مرد ہیں, مرد, جناب سیدہ خاتون ہیں, تو خاتون بھی کوئی معمولی خاتون نہیں, سیدت النساء العالمین. ثانیہ زہرا کوئی معمولی خاتون نہیں ہے ہمارے اور آپ کے گھر کی, علی کی بیٹی ہے, فاطمہ کی بیٹی ہے, حسین کی بہن ہے, عباس کی بہن ہے. لیکن حق کی خاطر ظلم کے مد مقابل ثانیہ زہرا اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر ان کی مذمت فرما رہی ہے, ظلم کی مذمت, ظالم کی مذمت, مظلوم کے لیے آواز بلند کرنا. تو زن کرن یہ احتجاج کب تک ہوتا رہے گا, کب تک کرتے رہیں گے؟ جب تک ظہور امام زمانہ نہیں ہو جاتا یہ احتجاج جاری رہے گا. یا تو کہو کہ تمہاری مظلومیت ختم ہو گئی, تمہاری ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی، یہ بم دھماکے ختم ہو گئے، یہ ظلم و ستم ختم ہو گیا، تو تم گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، امن اور سکون کی زندگی گزارو، کہو کہ آل محمد کو ان کا حق مل گیا، جلوس بند کر دو، کہو کہ آل محمد کی مظلومیت ختم ہو گئی اور دشمنان آل محمد نابود ہو گئے، گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ عاشور کا جلوس ایک احتجاج ہے ظلم کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، استکباری طاقتوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، جابروں کے خلاف۔ جناب سیدہ کی مجالس، حسین ابن علی کی مجالس اور تمام آئمہ اطہار علیہ السلام کی شہادتوں کی مجالس ظلم کے خلاف احتجاج ہے، ظالموں کے خلاف احتجاج ہے، مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنا ہے، حق والوں کی آواز ہے ناحق کے خلاف۔ یاد رکھیے گا اس بات، جو قومیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، کوئی دوسرا آ کے ان کو حق پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنا حق چھین کے لیا، ساری دنیا اکٹھی ہو کر علی کے چاہنے والے لبنان میں محروم مظلوم تھے، جب تک نہیں کھڑے ہوئے ان کو ان کا حق نہیں ملا۔ لیکن جب موسیٰ صدر وہاں پہنچے، جب ڈاکٹر مصطفیٰ چمران وہاں پہنچے اور صدائے مظلومیت بلند کی، صدائے حق بلند کی، اور شیعان حیدر کرار کو اپنے پروں میں جگہ دے کر انہیں ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، انہیں اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ عطا کیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اس امت کو جو محروم ترین امت تھی اسے حزب اللہ بنا ڈالا، وہ حزب اللہ بن گئی، اور بلا شبہ آج دنیا میں باعزت ترین کوئی قوم ہے تو وہ لبنانی قوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھڑی ہوئی اپنے حق کے لیے ظلم کے خلاف۔ جیسے کہ ایک نظریہ پیش کیا گیا اذان گرامی، اور آج بھی یہ نظریہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، کھڑے نہیں ہونا چاہیے، انقلاب برپا نہیں کرنا چاہیے، انقلابی تحریک محکوم بے شکست، ظلم کے خلاف احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اسی طرح سے طالبان اتنا بڑا ہوا ہے، افریت ہے، جس کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ ملاؤں نے عوام کے ذہنوں میں ڈالا۔ اور جب ایئر اسٹرائک وہاں پر ہوتی ہے وزیرستان کے اندر چند مقامات پہ، تو فوراً سے طالبان کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں کہ امن ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ ہوا بٹھانا ظلم کا، ظالم کا، استکباری قوتوں کا، دہشت گردوں کا، یہ استکباری طاقتوں کا کام ہے، یہ دشمنوں کا کام ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کے جنگے احد میں جب مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان کے دل میں اللہ نے اور زیادہ اطمینان پیدا کر دیا، اللہ اور زیادہ اطمینان پیدا کر، ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا، اور وہ مختصر افراد دشمن کے مد مقابل ڈٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب ایمان تھے، صاحبان ایمان میں سے تھے۔ دشمن کا کام کیا ہے؟ ہماری صفوں کے اندر گھس کے میرے کان میں سرگوشی کریں گے، مجھے ڈرانے کی کوشش کریں گے، آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ شیطان، شیطان داخلی بھی ہے، ہمارا باطنی شیطان ہے، نفس ہمارا بھی، وہ بھی اسی طرح کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کچھ شیاطینیں باطنی ہیں، کچھ شیاطینیں خارجی ہیں، دونوں کا کام یہ ہے کہ آپ کے کان میں، آپ کے دل میں بزدلی کی باتیں کر۔ تو زنی گرامی، جب مرنا ہے، جب قتل ہونا ہے، جب اس ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہونا ہے، دہشت گردی کا شکار ہونا ہے، تو پھر مردوں کی طرح میدان میں اس شہادت کو قبول کرنا چاہیے، اپنے دین، اپنے آئین، اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ زنی گرامی، یا آل محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ یہ ایک نظریہ آپ کے سامنے۔ دوسرا نظریہ جو سلاطین جور نے جسے انجیکٹ کیا امتوں کے اندر، وہ جبر کا نظریہ ہے۔ کہا کہ دیکھو، اللہ نے انسان کو اختیار نہیں دیا، انسان خود مختار نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے کائنات میں سب اللہ کی طرف سے۔ آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ ہر صاحب ایمان کہے گا ہاں بھائی، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ بس یہیں سے مغالطہ کیا اور کہا کہ دیکھو، اللہ کا نظام اختیار کے اوپر نہیں بلکہ جبر کے اوپر ہے، تقدیر کا جبر، انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ اگر یزید حاکم ہو گیا تو اللہ نے یہ چاہا تھا، اگر امیر شام حاکم ہو گیا اللہ نے یہ چاہا تھا، امیر المومنین کا حق اگر غصب ہوتا ہے، جناب سیدہ کا فدق اگر غصب ہوتا ہے اللہ نے یہ چاہا تھا، امام حسین کربلا گئے اللہ نے یہ چاہا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو، اس زمانے میں بنو امیہ نے اس نظریے کو پروموٹ کیا، جبر کا نظریہ۔ جنگ صفین میں کیا ہوا؟ جنگ صفین میں اللہ نے عمار یاسر کو، اویس قرنی کو قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، اللہ نے چاہا تھا کہ عمار یاسر وہاں قتل ہو، قتل ہو گئے۔ یہ ایک نظریہ تاریخ میں موجود رہا ہے، اور خصوصاً بنو امیہ نے اس نظریے کو پروموٹ کیا۔ جانے گرا، اب یہ نظریہ ایسا نظریہ ہے کہ جو شخص اس نظریے کا، اس آئیڈیالوجی کا قائل ہو جائے، پھر اس کے اندر کبھی اٹھنے کی سکت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا، قیام نہیں کرے گا، ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کرے گا، کہے گا چلو جو آ گیا وہ میرے مقدر میں تھا، جو ظلم ہو رہا ہے میرے مقدر میں۔ استکباری طاقتیں، یزیدی طاقتیں جو کچھ آپ کے مذہب اور ملت کے ساتھ کر رہی ہیں، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، آل محمد کے ساتھ جو کچھ ہوا تقدیر کا لکھا ہوا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ عقائد کے اندر ایک طویل بحث ہے جبر و اختیار کی، کیوں بحث کی گئی؟ اسی لیے بحث کی گئی کہ اس نظریے کو صدر اسلام نے پروموٹ کیا گیا، نظریے جبر کو۔ یزیدی طاقتیں اس زمانے میں لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے اور بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، بغاوتوں کو روکنے کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں، لوگوں کو نظریہ جبر بیان کرتے تھے کہ میں تمہارا حاکم بناؤں، اللہ نے یہ چاہا تھا یزید حاکم بنا، اللہ نے یہ چاہا کہ یزید جیسا ملعون انسان مسلمانوں کا حاکم بنے۔ حسین نے قیام بیجا کیا، حسین کیوں آئے کوفہ، حسین کیوں آئے کربلا، کیوں حسین قیام کر رہے ہیں جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ حکومت یزید کی ہو؟ یہ نظریہ آج بھی موجود ہے زانی گرہ، آج بھی یہ مایوسانہ، بزدلانہ اور منحرف نظریہ آج بھی موجود ہے، آج بھی کچھ لوگ ہیں جبر کے قائل۔ جو سلطان آ جائے تقدیر میں یہ تھا قبول کرو، جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر تقدیر میں یہ قبول کرو، علی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. علی کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، اولاد علی کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا ان مشکلات کو برداشت کرنا. اور تیسرا نظریہ ثانی گرام، جو صحیح نظریہ ہے، کہ اللہ نے انسان کو خود مختار بنایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر اما کفورا، ہم نے تمہیں راہ ہدایت دکھلا دی، چاہو تو کفر اختیار کرو، چاہو تو شکر خدا کرو، چاہو تو نیکی کا راستہ اختیار کرو، چاہو تو بدی کا راستہ اختیار کرو. انسان خود مختار ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ خود مختاری کی انتہا اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود سے اپنی حالت کو نہ بدلے. پھر آپ کہیں جی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو مجبور ہیں. نہیں، تم مجبور نہیں ہو، خود مختار ہو. آل رسول اگر مظلوم واقع ہوئے، جناب سیدہ اور ان کی آل اگر مظلوم واقع ہوئی ہے، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسانوں نے، صاحبان ایمان نے، صاحبان اسلام نے اپنے اختیار سے انحراف کو قبول کیا، اپنے اختیار سے آل محمد کو مظلومیت کی بھیٹ چڑھایا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. حق آل محمد غصب ہوا لوگوں کے انحراف کی وجہ سے، اختیار کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے. بہت سارے عوامل ہیں انسانی کے. لہذا جو تیسرا نظریہ ہے وہ اسلام کا نظریہ ہے. اگر یزید حاکم بنا لوگوں کی غفلت کی وجہ سے، لوگوں کی سستی کی وجہ سے، لوگوں کے عدم قیام کی وجہ سے، جس وقت میں رسول کے جسد اطہر کو علی غسل دے رہے تھے، اس وقت میں کچھ لوگ میٹنگیں کر رہے تھے. اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم کھل کے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، مجبوری ہے ہماری. جانتے ہیں آپ تاریخ، اس وقت میں کوئی تو کھڑا ہوتا، اختیار کس کے ہاتھ میں تھا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. کوئی تو کھڑا ہوتا، کوئی تو احتجاج کرتا. تمہارے اختیار کو سلب نہیں کیا گیا تھا. کچھ عوامل ہیں، عوامل جس کی طرف انشاءاللہ کل اشارہ کروں گا، کچھ عوامل ہیں. اختیار سلب نہیں ہوا، اور کوئی انقلاب محکوم بے شکست نہیں، تقدیر کا یہ فیصلہ نہیں، بلکہ اللہ نے کائنات میں علل و معلول کا ایک تسلسل جاری کیا، سبب اور مسبب کا ایک نظام ہے، علت و معلول کا ایک نظام ہے. کائنات میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی مگر اس کے پیچھے اس کی علت ہو، علت نہ ہو تو یہ کام نہیں ہوتا. اگر انقلاب آیا اس کے پیچھے علت تھی، اگر انقلاب اپنی جگہ باقی رہا اس کا مطلب ہے وہ علت باقی ہے، اور جب وہ انقلاب نیچے آنا شروع ہوا، اس کا گراف گرنا شروع ہوا، اس کے پیچھے بھی کچھ علتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ انقلاب شکست کی طرف جا رہا ہے، کمزوری کی طرف جا رہا ہے. ان عوامل کو سمجھنا ضروری ہے، ان اسباب کو سمجھنا ضروری ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ ان اسباب کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو احمق بنایا جائے۔ لوگ سوچیں نا، غور و فکر نہ کریں، لوگ ان علتوں کے پیچھے نہ جائیں، لوگ بس بھیڑ چال چلیں۔ بھیڑ چال چلایا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے العوام کالانام، یہ مقولہ جو مشہور ہے، اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے عوام کو بھیڑ چال چلایا جاتا ہے۔ بھیڑ کی مانے، بھیڑ کچھ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، عوام کو بھی ایسا بنا دیا جائے کہ لوگ سوچیں اور سمجھیں نہیں، چلتے چلے جائیں پیچھے۔ یزید حاکم بن جائے تب بھی پیچھے چلے، علی حاکم بن جائے تب بھی پیچھے چلے، فلاں حاکم بن جائے تب بھی پیچھے چلے۔ ہمیں چلنا ہے، ہمیں زندگی گزارنی، جیسے بھی زندگی گزارے، اقدار الہی پامال ہو رہے ہیں، مجھے اپنی زندگی گزارنی۔ تاریخ میں اذان گرامی یاد رکھیے گا اس بات، اگر امت مسلمہ اپنا کردار ادا کرتی، اٹھ کھڑی ہوتی، احتجاج کرتی، قیام کرتی، صدائے احتجاج اگر بلند کرتی، اذان گرامی آل محمد کا حق غصب نہ ہوتا، جناب سیدہ کے حق کو پائمال نہ کیا جاتا، علی 25 سال اس عالم کرم میں زندگی نہ گزارتے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے 25 سال گزارے ہیں، صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، اس طرح سے میں نے صبر کیا ہے کہ گویا میری آنکھ میں کانٹے اور میرے حلق میں ہڈی ہوئی۔ لوگ آپ نہج البلاغہ پڑھیں نا، پڑھتے ہیں آپ، خطبے سنیں جناب ام کلثوم کے، خطبے سنیں جناب سیدہ کے، جناب ثانیہ زہرا کے، خطبہ فدق سنیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، جس میں عوام کو مخاطب کیا، خواص کو مخاطب کیا، اصحاب رسول کو مخاطب کیا۔ اگر لوگوں کے اختیار میں کچھ نہ ہوتا تو پھر مخاطب کیوں کرتی؟ لوگوں کو ابھارا کہ احتجاج کرو، کھڑے ہو، قیام کرو، چیخو، چلاؤ، بولو۔ جناب سیدہ چلا رہی ہیں، جناب سیدہ احتجاج کر رہی ہیں انہی لوگوں سے۔ کیوں احتجاج کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ تم نے سستی دکھائی، تم نے بزدلی دکھائی، تم نے حق سے چشم پوشی کی، تمہیں قدیر کا اعلان یاد ہے پھر بھی گھروں میں بیٹھے ہو۔ کہا گیا جب جناب سیدہ نے احتجاج کیا انصار کے پاس جا کر کہ غدیر کو بھول گئے، علی کو بھول گئے، جانشینی رسول کا مسئلہ خود رسول حل کر کے گئے تھے۔ کہا کہ سیدہ وہ تو یاد ہے، لیکن جو پہلے آ جائے، پہلے کچھ اور لوگ آ گئے، لہذا ہمیں ان کو تسلیم کرنا پڑا۔ اب ایک کو تسلیم کر لیا، اب اس کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا۔ لوگوں کے اپنے اختیار۔ احسان محترم، تاریخ ہمیں زندہ کرتی ہے، ہمیں بیدار کرتی ہے۔ تاریخ قوموں کے لیے سرنوشت ساز ہے، سرنوشت ساز۔ یاد رکھیے گا، کل اگر گدھے پہ سواری ہوتی تھی، آج آپ اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، آج جہاز پہ سواری کرتے ہیں آپ، منٹوں میں اور گھنٹوں میں آپ ادھر سے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ انسان تبدیل ہو گیا؟ انسان کے نفسیات وہی نفسیات ہیں جو صدر اسلام کی تھی، انسان کی فطرت وہی فطرت ہے، وہی خواہشات نفسانی جو اس زمانے میں لوگوں کے اندر تھی وہی آج بھی ہیں، وہی مزاج جو اس زمانے میں لوگوں کا تھا آج وہی مزاج موجود ہے، صرف ٹیکنالوجی وسائل بدل گئے ہیں۔ بس
رضا گرامی، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا انشاءاللہ. اسباب اور علل کی طرف انشاءاللہ ہم کل بے حکم خدا انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا علت اور سبب تھا کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبت آل محمد کے اوپر ٹوٹی. کیوں جناب سیدہ کا حق غصب ہوا؟ جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان تمام چیزوں کی طرف جناب سیدہ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل اس کو بیان. بس عزاداران فاطمۃ الزہرا، تاریخ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، تاریخ نے سب کچھ لکھ دیا ہے. عزاداروں جو کہا نا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس طرح سے مجھے اذیت دی گئی، تاریخ میں کسی نبی کو اس طرح سے اذیتیں نہیں دی گئی. حالانکہ ہر نبی کو، نبی نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بڑی مشکلات کو برداشت کیا ہے. بڑی مشکلات کو برداشت کیا. حضرت ایوب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، اول العزم پیغمبر ظلم و ستم برداشت کرتے رہے. حضرت یحییٰ کا سر ایک زن بدکارہ کے سامنے پیش کیا گیا، بدکار عورت کے سامنے سر کاٹ، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. آرے سے چیرا گیا، انبیاء یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مجھے اذیت دی گئی اس طرح سے کسی نبی کو اذیت نہیں دی. بظاہر تو یا رسول اللہ لوگ آپ کے چاہنے والے تھے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے جنازے کو دفنایا بھی گیا، سب کچھ ہوئے. ایسے تو اس کا جواب ہمیں نہ ملتا اگر رسول یہ ارشاد نہ فرماتے کہ علی منی وانا من علی، حسین منی وانا من حسین، فاطمۃ بذات منی، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، علی نفس رسول ہیں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. فمن آغاہا فقط آزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی. سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کے وہ آلام اور مصائب، ان کی دختر رسول کے جو مصائب تھے، علی کے جو مصائب تھے، حسن و حسین اور اولاد رسول اللہ کے جو مصائب تھے، وہ سارے کے سارے مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. عزیز و تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی نبی کی بیٹی کو کوفہ و شام کے جیسے بازاروں میں پھرایا گیا، کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ملتا کہ 3 سالہ بچی کو پس پشت اس کے ہاتھ باندھے جائے اور اسے تازیانے مار دے. تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نبی کے ششمائے کو سے شعبہ تیر سے ذبح کیا گیا، تاریخ میں نہیں ملتا. سارے مسائل جو آل رسول کے ہیں، وہ سب کے سب رسول کے ہیں. ذرا سوچو کہ جب سب جناب ساقی زہرا کوفہ و شام کے بازاروں میں سر ننگے ان کو پھرایا جاتا ہوگا تو رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ثانیہ زہرا بار بار
مدینے کی طرف رخ کر کے اپنے نانا کو یاد کرتی تھی. یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کی امت ہمارے ساتھ کیا ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے. جناب سیدہ کے جتنے مظالم ہیں وہ رسول اللہ کے اوپر ظلم ہے. بس ظالم لکڑیاں لے کر آ گئے، ظالم لکڑیاں لے کر آ گئے، مسلمانوں کہاں ہو؟ جناب سیدہ کا دروازہ، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر رسالت امام 6 ماہ تک ارشاد فرماتے رہے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، میرا سلام فاطمہ تجھ پر، میرا سلام علی تجھ پر، میرا سلام حسن حسین زینب ام کلثوم تم پر. یہ وہی چوکھٹ ہے نا. آواز بلند ہوئی، فاطمہ علی کو باہر نکالو. ملعون ازلی کی آواز بلند ہوئی، فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ بھی اس دروازے کو جلا ہی دیتے ہیں. عزیزو، فاطمہ نے بھی عہد کر لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میرے بدن میں جان ہے، علی کو کوئی لے کے جا نہیں سکتا. مقاتل نے لکھا کہ جناب سیدہ نے دروازے کو زور سے تھاما ہوا تھا. اللہ اکبر، گھر میں علی بھی موجود ہیں، حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، زینب و ام کلثوم بھی موجود ہیں، لیکن فاطمہ پاسدار امامت بن کر، پاسدار رسالت بن کر علی کا دفاع کر رہی ہے. دروازے کو زور سے تھاما ہوا ہے، لیکن معاف کرنا اے صاحبان ایمان، فاطمہ کے ماننے والوں، تاریخ نے لکھا کہ جب قنفذ نے دیکھا ہے کہ سیدہ کے ہاتھ دروازے کو زور سے پکڑے ہوئے ہیں، ایک دفعہ تازیانہ اٹھتا ہے، تازیانہ اٹھا، دختر رسول کی آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ میں کیا کروں، تاریخ میں نقل ہوا. عزدارو، ظالم نے اس پر اکتفا نہیں کیا، جب دیکھا کہ دروازہ فاطمہ الزہرا کھولنے کے لیے تیار نہیں، سیدہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، ایک دفعہ دروازے کو آگ لگائی جاتی اور ایک ملعون ازلی زور سے دروازے پر لات مارتا ہے اور ایک آواز بلند ہوئی، یا فضت و خزینی، ارے فضا، تیری فاطمہ در و دیوار کے درمیان، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، محسن شہید ہو گیا. جناب سیدہ بے ہوش. ایک دفعہ ظالموں نے گھر میں داخل ہو کر علی کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچ کے لے جانے لگے. میرا سلام جناب سیدہ پر. جناب سیدہ ہوش میں آئی، ایک دفعہ آواز بلند کر کے کہا، خلو ابو الحسن، ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، میں قربان جاؤں فاطمہ الزہرا آپ کے، ارے حضرت محسن شہید ہو گئے، ارے میخ آپ کے سینے میں پیوست ہو گئی، پہلو شکستہ ہو گیا، لیکن فاطمہ کو اپنے درد کی پرواہ نہیں، ارے ولی اللہ کی پرواہ ہے، ولایت کی پرواہ ہے، ارے ولی اللہ جانے نہ پائے، ظالم ظلم نہ کرنے پائے، دربار میں لے جانے نہ پائے. بس ایک دفعہ فاطمہ نے اپنے شوہر نامدار کے بازو کو پکڑ لیا کہ میں علی کو چھوڑوں گی نہیں، پھر ملعون ازلی نے ایک دفعہ پھر تازیانہ بلند کیا. تازیانہ بلند ہوا, فاطمہ کی آواز بلند ہوئی, یا رسول اللہ یہ دختر رسول ہے جسے تازیانے مارے جا رہے ہیں. میں تمہیں وہ منظر بھی یاد کرانا چاہتا ہوں جب 11 محرم کو دختر فاطمۃ الزہرا علی کی بیٹی اپنے بھائی کی لاش پر آئی ہے. ہر بیوی اپنے اپنے عزیز کے لاشے پر گری. میرا سلام ثانیہ زہرا پر اپنے بھائی کے لاشے پر گری. ایک دفعہ آواز بلند کی, وا محمدا ہاذا حسین بلارا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. ارے نانا جان آ کر دیکھیے آپ کا حسین گودیوں کا پالا کربلا کی تپتی ریت پر پڑا ہوا ہے. ارے نانا زینب کے ہاتھوں میں رسن, ارے سر پہ چادر نہیں ہے, ابھی زینب کے بین بند نہیں ہوئے تھے, ایک دفعہ تازیانہ بلند ہوا اور تازیانے پڑھنے لگے.
دختر رسول کی مظلومیت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہمیں آل محمد کے سچے پیروکار میں شمار کر, ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب کر. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین مجلس کی جملہ حاجات کو پورا فرمانا. بار الہ ان تمام مومن و مومنات کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. بار الہ مومنین کی حفاظت فرما, ان کے دشمنوں کو نابود فرما. بار الہ دہشت گردوں کو نابود فرما, پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما. بار الہ میں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما. بار الہ آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے شیعان حیدر کلا جہاں کہیں بھی ہیں بار الہ ان کی حفاظت فرما, چاہے وہ لبنان میں ہیں, بحرین میں ہیں, عراق میں ہیں, یمن میں ہیں. بار الہ جہاں کہیں بھی آل محمد کے ماننے والے ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے جوانوں کو معرفت حضرت علی اکبر علیہ السلام عطا فرما, ہماری خواتین کو معرفت فاطمۃ الزہرا اور معرفت ثانیہ زہرا نصیب فرما, ہمارے بچوں کو معرفت محمد نصیب فرما. بار الہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما, محرمات سے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ یہ توفیق جو تم نے ہمیں نصیب فرمائی ہے جناب سیدہ کا غم منانے کی, بار الہ ان توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ جن منتظمین نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے, شرکائے مجلس, بانیان مجلس, اور بار الہ جس شخص نے, جس خاتون نے اس مجلس میں شرکت کی ہے, بار الہ بحق جناب سیدہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما. بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما, حزب اللہ لبنان کی حفاظت فرما. بار الہ علماء حقا مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی کی حفاظت فرما. بار الہ عراق کے مومنین کی نصرت فرما, آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و احوال و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورۃ فاتحہ کے اختتام سے شہداء ملت جعفریہ اور تمام مدعوین کی